اللهم بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات ارباب اعضا، دوستداران اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام، جو عنوان گفتگو اس آیت کے ذیل میں منتخب کیا ہے، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ ولایت اور اس کے تقاضے، ولایت اور اس کی ڈیمانڈس، وہ چیزیں جو ولایت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے مرحلے میں خود اس بات کی ایک مختصر سی وضاحت کہ اصل مفہوم ولایت کیا ہے، اور اس کے بعد اس مفہوم کی روشنی میں کہ جو ولایت کا آپ کے سامنے واضح ہوگا، یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ولایت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. قرآن کریم کی معروف آیت کریمہ سورہ صف کی 8 نمبر آیت، ارشاد ہو رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ نور الہی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہی، تو قرآن اپنی ایک سنت بتا رہا ہے، واللہ متم نورہی، تو اب پروردگار اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو تمام کرنے والا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اس نور کو بجھانے کے در پہ ہیں، تو ان کے مقابل قدرت اس بات کا ارادہ کر رہی ہے کہ دنیا مل کے اس نور کو بجھائے، تو میری مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے بچاؤں. واللہ متم نورہی، پروردگار اس نور کو تمام کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، ولو کرے حل کافرون، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ ایک منزل سورہ توبہ میں دوسری جگہ پر 32 نمبر کی آیہ کریمہ اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ. یہ دیکھیں مقدماتی اور تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. دو مرحلے پر الگ الگ انداز میں قرآن کریم نے ایک ہی بات کہی ہے. تو قرآن رہتی دنیا تک ایک جاویداں کتاب ہے، بلا وجہ کوئی بات قرآن کہتا نہیں، بلا سبب کسی چیز کی تکرار کرتا نہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ممکن ہے ایک بات کہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کی تکرار کریں اور پھر اس کی تکرار کریں اور بارہا جب اس کی تکرار کریں تو اپنے قرب جوار کے افراد سے ہمیں یہ سننے کو ملے کہ بار بار اسی چیز کو کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم سن چکے ہیں۔ آپ کا مقصد جس بات کو کہنے کا تھا وہ حاصل ہو چکا، اب اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کسی چیز کی تکرار کر رہا ہے تو عزیزوں دو مرحلے ہیں، ایک منزل تو یہ ہے کہ تکرار ہے اور وہ تکرار اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کسی چیز کی طرف قرآن تمہیں متوجہ کر رہا ہے، ایک منزل، اور دوسری منزل یہ ہے کہ تم اسے تکرار سمجھ رہے ہو، قرآن نے ذرا سے الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس تبدیلی پر تمہاری توجہ نہیں ہے اس لیے اس کو تکرار کہہ رہے ہو، اس لیے اس کو تکرار کہہ رہے ہو۔ اب دو آیت ہیں، دو آیتیں ہیں، ایک سورہ صف کی ارشاد ہوتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پروردگار اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نور الہی کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے الہی چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ واللہ متم نورہ، چونکہ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ اس نور کو کامل کرے، نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آیت ہے ذرا سا غور کیجئے گا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، لیطفئوا، دوسری جو سورہ توبہ کی آیت ہے 32 نمبر کی آیت، اس میں ارشاد ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا، ان یطفئوا، تو اس ان یطفئوا اور لیطفئوا میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، دونوں چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ یہاں پر بھی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، وہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، فرق کیا ہے؟ تو فرق کون بیان کرے گا؟ جو علماء لغت ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فرق یہاں پر ہے کہ قرآن نے ایک ہی بات کہی، ایک جگہ کہا یریدون ان یطفئوا، ایک جگہ کہا لیطفئوا۔ اب راغب اصفہانی ایک لغت شناس عالم ہیں، ان کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اور عالم اسلام خاص طور پر ایک اتھارٹی لغت کی مانے جاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے بعض مباحث میں جو لغت کے حل نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس فرق کو بیان کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے تمیز ضروری ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کیا کہ دیکھیں نور کا مطلب کیا ہے، کہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نور کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نور، خدا نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہوا ہے کہ جس کو دنیا بجھانے کے در پہ ہے۔ در حقیقت خدا کا آئین، خدا کا دین، اس کا دستور، اس کا مکتب، اس کا قانون، اس کے بھیجے ہوئے قوانین، اس کے احکامات، یہ در حقیقت چراغ کی صورت قرآن نے تشبیہ کی ہے، یہ در حقیقت ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جو منزل ہے وہ بجھانے کی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ ان یطفئوا لیطفئوا؟ تو کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، کہیں کسی نے ایک چراغ جلایا، یہیں پر یہ لائٹ جل رہی ہے مثلا، اس کا ایک مین سوئچ ہے، اس کو آپ بند کر دیں گے تو ساری لائٹ چلی جائے گی، توجہ کیجئے گا عزیزوں۔ تو یہ دو طرح سے اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں خود جا کر وہ مین سوئچ آف کر دوں، ایک منزل یہ ہے، لائٹ چلی جائے گی۔ دوسری منزل، میں خود تو نہ جاؤں، کسی سے کہوں کہ تم چلے جاؤ۔ اب یہ کہنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، قرآن کی بلاغت کے اوپر غور کریں۔ یہ کہنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، کوئی مجھ سے کہے بھائی میں کیوں جاؤں، میں کہوں گا تم چلے جاؤ، اس لیے کہ میں یہ 1000 روپے تمہیں دے رہا ہوں، چلے جاؤ، لائٹ بند کر دو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اس سے تیار نہیں ہوں، کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاتے تو پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ دوسری منزل دھمکانے کی ہے۔ اب عام طور پر انسان ان دو چیزوں سے خالی نہیں، جن کے وجود کے اندر گہرائی نہیں پائی جاتی، وزن نہیں ہوتا، وہ یا لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ دھمکی کا شکار ہو جاتے ہیں. دو طرح سے لوگوں کو اپنے اہداف کے اوپر لایا جاتا ہے. ایک انسان تیار نہیں ہو رہا ہے تو اسے لالچ دیا جاتا ہے، یا اپنا اعتبار انسان بڑھاتا ہے کہ اس کے کہنے پر بات سن لی جائے، یا نہیں دوسری منزل میں انسان کچھ لالچ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر دھمکی دیتا ہے. قرآن، یہ راغب اصفہانی فرما رہے ہیں اس اَن یُطفَعُوا اور لَیُطفَعُوا کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قرآن نے جہاں پر کہا لِیُطفَعُوا تو وہاں پر قرآن یہ کہہ رہا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے چراغ کو نہیں بجھا سکتے اگر خود چاہو. دوسری منزل، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہے کہ خدا کے چراغ کو بجھاؤ اور تم چاہو کہ لوگوں کو اجیر کرو، انہیں اپنا مزدور بناؤ لالچ کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، تو عزیزو دو منزلیں ہیں، نہ تم خود بجھا سکتے ہو نہ دنیا کے وسائل کو استعمال کر کے بجھا سکتے ہو. آپ نے محسوس کیا اس بارے؟
قرآن مجید، فرقان حمید، بلند
تو عزیزو آپ نے اس منزل کو محسوس کیا؟ اگر نہیں محسوس کیا تو آج کے دور میں محسوس کریں کہ آج عالمی سامراج، آج استکبار کہیں تو خود آتا ہے قرآن کے مقابلے پر، کہیں خود نہیں آتا. پیسہ خرچ کرتا ہے، طاقت صرف کرتا ہے، امکانات صرف کرتا ہے، اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، ایک قرآن کے مقابلے پر آئے، قرآن کی توہین کرے، پیغمبر کے سامنے جسارت کرے، لیکن جتنا جتنا جسارت کرتا جاتا ہے قرآن کا چراغ مہکتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، نور ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور قرآن آواز دے رہا ہے یریدونا لیطفئوا نور اللہ. تم چاہو گے بھی تو قرآن کی اس لو کو بجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے چاہا ہے کہ اس کو بجھا دو، ہم نے چاہا ہے اس کو باقی رکھنا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ہم چاہتے ہیں کہ بچائیں. تو اب اس حیثیت کو ذرا محسوس کریں. علامہ طباطبائی نے بڑی اچھی گفتگو یہاں پر کی ہے کہ اگر میں اپنے سنجیدہ مجمعے کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ متحمل نہیں ہوتے عام طور پر اس طرح کی مباحث کو، لیکن عزیزوں ذرا سا غور کریں تو انسان متوجہ ہوگا اس بلاغت قرآنی کے اوپر. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ در حقیقت قرآن نے ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. متصل ہوں گے اپنے موضوع سے تو آپ کو لطف آئے گا. دیکھیے ذرا وہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ایک قرآن ایسے لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ قرآن کے چراغ کو بجھائیں، اللہ کے دستور کو بجھائیں، اس کے نور کو بجھائیں، یہ کہہ کر کہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. تو وہ کنایتن فرماتے ہیں کہ کنایتن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بجھا تم چراغ کو سکتے ہو، لیکن وہ چیز جو پوری کائنات کو روشنی دے رہی ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، وہ چیز جو پوری کائنات کو روشنی دے رہی ہے اس کو نہیں بجھا سکتے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ذرا غور کیجیے گا. اس لیے کہ اگر تم چاہو کہ سورج کو اپنی پھونکوں سے بجھا دو تو نہیں بجھا سکتے. جب تم سورج کو اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے تو یہ احکامات الہی کی روشنی میں سورج اپنی روشنی پا رہا ہے. ذرا محسوس کریں، تم سورج کو اگر پھونک مار مار کے بجھانا چاہو تو دنیا تم پر ہنسے گی، تو جو سورج کو روشنی دے رہی ہے اس چیز کا نام ہے ولایت. میری بات ضائع نہ ہو, اس چیز کا نام ہے ولایت. جب تم سورج کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے نہیں بجھا سکتے تو چراغ ولایت کو کیا بجھاؤ گے؟ جس کی روشنی سے سورج میں روشنی ہے, جس کی روشنی سے ستاروں میں روشنی ہے, جس کی روشنی سے چاند میں روشنی ہے, جس کی روشنی سے کائنات روشن ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس لیے کہ حقیقت میں اگر غور کریں گے تو ہر یہ تمام جتنے بھی پروردگار نے سیارے بنائے ہیں, یہ جتنے بھی کواکب ہیں, جتنے بھی پلانٹ ہیں, یہ سب کے سب اپنی ضیاء حاصل کر رہے ہیں اس ذات سے جو حجت کردگار ہے دنیا پر. توجہ چاہتا ہوں. لولل حجہ لساخت الارض باہلھا, اگر حجت پروردگار نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے. نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ سیارے, یہ سب کے سب قائم ہیں حجت خدا پر. اب آپ نے محسوس کیا کہ ولایت کیا ہے؟ اب آپ نے محسوس کیا کہ ولایت کیا ہے؟ ولایت وہ چراغ ہے کہ جس چراغ سے ستاروں میں روشنی, جس چراغ سے کائنات میں روشنی, جس سے سورج میں روشنی, جس سے چاند میں روشنی, جس سے انسان جو مومن ہے اس کے دل میں روشنی, اسے کہتے ہیں ولایت. اب اس منزل پر رک کر یہ جو نور ہے, یہ تو ہم نتیجہ نکال رہے ہیں علامہ طباطبائی کی گفتگو کی روشنی میں. کیا کوئی حدیث بھی ایسی ہے جو اس چیز کو بیان کر رہی ہو؟ کیا کوئی ایسا ریفرنس بھی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں حقیقت میں یہ نور الہی ہی ولایت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, یہ نور الہی ہی ولایت ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں حضور کی حدیث کا, تفصیلی حدیث. خلاصہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے میرے وجود کو اپنے لیے منتخب کیا, اور میرے وجود کو منتخب کرنے کے فوراً بعد ایک وجود منتخب کیا جس کا نام علی رکھا. روایت پیغمبر کی الفاظ میرے ہیں, جس کا نام علی رکھا. علی میرے بعد میرے لیے, کائنات کے لیے میرے مقاصد کو پہنچانے کا چراغ ہے. یعنی در حقیقت علی کی حیثیت نور کی ہے, علی کی حیثیت نور کی ہے. اب یہاں سے سمجھیں کہ جہاں سے اس ولایت کا سلسلہ, اس ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس حیثیت سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر غدیر کی بنیاد پڑتی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, چونکہ ولایت کا سلسلہ تو جناب آدم سے ہے, لیکن وہ مرحلہ کہ جہاں پر پروردگار سند دے رہا ہے کہ آج دین کامل ہو گیا, وہ منزل ہے کہ جہاں پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوا ہے. اور میں ان تمام مباحث کو چھوڑتے ہوئے, چونکہ اب میری منزل یہ نہیں ہے, اسی بنیاد کے اوپر میں غدیر کے واقعے کی طرف اور اس کی علامتوں کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, گزر جاؤں گا, لیکن ایک منزل تک پہنچانا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ولایت ہمارے پاس, اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم اس بات تک پہنچیں گے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. پہلے یہ سمجھیں کہ ولایت ہے کیا, اس چیز کو محسوس کریں عزیزوں, کہ اس کے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے اس مرحلے پر ذرا سی توجہ. شہید مطہری اسکالر ہیں, آپ نے ان کی کتابیں دیکھی ہوں گی, ایک لطیف ظریف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم اور مذہب اور مکتب کو آپ لے لیجئے, اس مکتب کے بانی کی جو عمر ہے 70 سال, 60 سال, 80 سال, 90 سال, 100 سال, اس سے زیادہ جو اس کی عمر ہے, اسی مدت تک اس نے اپنے مذہب کے ماننے والوں تک احکامات پہنچائے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, اپنے مکتب تک, اپنی زندگی میں جتنا وہ جیا, جتنی اس نے تبلیغ کی, جتنی اس کی زندگی تھی, اگر اس نے ہر روز مثلا احادیث بیان کی ہیں تو اس کی زندگی پر جہاں ایام ختم ہو رہے ہیں وہیں پر اس کی تبلیغی زندگی ختم ہو رہی ہے. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یعنی آپ اگر یوں لیں کہ جناب عیسیٰ, تو جناب عیسیٰ عیسائیت کے پاس جناب عیسیٰ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بیان کرنے کے لیے کہ عیسائیت کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کرسچینٹی کیا ہے, یہ مذہب کیا ہے, اس کو کس سے بیان کریں گے؟ جو بانی مذہب ہے، اس کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بیان کیا جائے گا، بودھ مذہب کے ماننے والے ہوں۔ گوتم بدھ، انہوں نے جو کچھ بیان کیا، بدھا جو کچھ کہا، ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو منتقل کیا اپنی قوم تک، ان کی زندگی کے بعد چیپٹر کلوز ہے۔ جناب موسیٰ اسی طرح سے لے لیجیے، جناب ابراہیم اسی طرح سے لے لیجیے، توجہ چاہتا ہوں سیدھوں۔ اور یہاں سے آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہر مذہب کی، پوری توجہ سیدھوں، ہر مذہب کی ویلو، ہر مذہب کی ویلو اس کا بانی مذہب بعد میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں سیدھوں، پوری احتیاط کے ساتھ، ہر مذہب کی ویلو در حقیقت اس کے بانی کی دی گئی تعلیمات ہیں جو اس نے چھوڑی ہیں، اس لیے کہ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی تعلیمات ہیں جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان تعلیمات کا ایک شارٹ پیریڈ ہے، مختصر سے عرصے میں بیان کی گئی جب تک زندگی نے ساتھ دیا اس زندگی میں، اور یہی اس کی ویلو ہے، یہی اس کے بیک پر ہے۔ میں مثال کے ذریعے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، جوانوں کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مثلا ہمارے یہاں ہندوستان میں جو روپیہ ہے، کرنسی ہماری روپے کی ہے، اس روپے کی کیا حیثیت؟ ایک اعتبار ہے، گورنر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کر دیا، اب اس کی ایک ویلو مارکیٹ میں کیوں ہے؟ آپ ماہرین اقتصاد اور معیشت سے پوچھیں، اکنومی کے جو ماہر ہیں، کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اس کاغذ کے پیچھے رکھے گئے اس سونے کی ہے جو ورلڈ بینک میں رکھا ہوا ہے، جو عالمی بینک میں سرمایہ کے طور پر رکھا ہوا ہے، اسی لیے مختلف ممالک کی کرنسی اسی کے اعتبار سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ویلوز میں مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان ہیومن سورسز کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر جو ذخائر ہیں یا جو کچھ بھی اس ملک کے پاس ثروت ہے، جو پیسہ ہے، جو کچھ اس نے ورلڈ بینک میں رکھا ہے، جو کچھ اس کے پاس انرجی ہے، وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ویلو دے رہا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ویلو دے رہا ہے۔ اب عزیزوں، وہ شہید متحری یہاں پر آ کے ایک مقایسہ کر رہے ہیں، ایک تجزیہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، جناب عیسیٰ اپنے مذہب کو ویلو دینے والے تنہا جناب عیسیٰ، موسیٰ اپنے مذہب کی ویلو جناب موسیٰ کی اپنی زندگی، ابراہیم کی اکیلی زندگی، وہ جتنے سال کے بھی ہوں، اسماعیل کی اپنی اکیلی زندگی، اور جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ کنفیوشیوس ہو، چاہے وہ بودھ مذہب ہو، ہر ایک کی زندگی اس کے مذہب کو ویلو دے رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کی تبلیغی زندگی 23 سال کی، اس 23 سال کی تبلیغی زندگی کے بعد ہمارے ائمہ طاہرین کی 250 سالہ زندگی۔ عزیزوں، میں جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ محسوس کریں، ہر مذہب کو ویلو دینے والی چیز اس مذہب کے بانی کی زندگی۔ لیکن عزیزوں، صرف یہ امتیاز مکتب اہل بیت کا ہے کہ پیغمبر کی 23 سال کی زندگی کے بعد ائمہ طاہرین کی 250 سالہ زندگی اس مذہب کے بیک میں اس کے سپورٹ کی حیثیت سے سامنے ہے کہ ہر مذہب میں اس کے بانی کے چلے جانے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی جدید مسئلہ آ گیا تو کیسے اس کا جواب تلاش کریں۔ کبھی قیاس کی پناہ میں جاتے ہیں، کبھی استحسان کی پناہ میں جاتے ہیں۔ یہ امتیاز مذہب شیعہ کا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، قال الصادق آگے بڑھتا ہے کہ جواب یہ ہے، قال الباقر آگے بڑھتا ہے کہ جواب یہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اور ان 250 اور 23 کو آپ ملائیں، مجموعی زندگی 273 سال کی یہ زندگی، جس میں ہر ایک روش زندگی کو بیان کیا، ہر ایک اصول کو بیان کیا، ہر ایک دستور کو بیان کیا، تو کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک لانا تھا، یہ کیوں کر ہو سکا؟ اتنا بڑا سرمایہ آیا کیسے ہمارے پاس؟ ولایت کی بنیاد کے اوپر، کہ اگر یہ سلسلہ غدیر سے متصل نہ ہوتا تو آج تک ہم اس منزل پر نہ ہوتے. وہ جو چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا امام زندہ ہے. اور جو ایک مرحلہ ہے, ہنری کیرمن ایک دانشور ہیں, انہوں نے اسی چیز کو دوسری نظر سے ایک امتیاز جانا ہے مذہب شیعت کا. تو وہ جو چاہتا ہوں عزیزوں, کس مرحلے پر ولایت ہم کو لے کے آئی ہے. کہتے ہیں کہ ہر مذہب جو بھی آج یہاں پر موجود ہے, اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس مذہب کی اتھارٹی ہمارے درمیان میں نہیں ہے. تو وہ جو چاہتا ہوں عزیزوں, عیسائیت جناب عیسیٰ سے منسوب لیکن عیسیٰ اس دنیا میں نہیں. یہودیت جناب موسیٰ سے منسوب لیکن جناب موسیٰ اس دنیا میں نہیں. جتنے بھی مذاہب ہیں, بودھ دھرم بودھ سے گوتم بدھا سے منسوب لیکن وہ اس دنیا میں نہیں. آپ ہندو دھرم کو لے لیں, جو بھی ان کے اوتار رہے ہوں دیوتا رہے ہوں, اس دنیا میں اب نہیں. صرف ایک مذہب ہے, ایک مذہب ہے جو مذہب بھی موجود ہے, اس مذہب کا ترجمان بھی موجود ہے. اور اس کو محسوس کریں کہ یہ کس بنیاد کے اوپر ہے, ولایت کی بنیاد کے اوپر. تو اس کا مطلب کتنی اہم ہے ولایت, ہماری زندگی میں کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کسی آنے والے نے امام سے, ظاہر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کہ امام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں, نادار ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. مولا نے کہا, کس نے کہا کہ تو فقیر ہے؟ مولا مانگنے کے لیے آیا ہوں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں. تو میں جو چاہتا ہوں, ایک مرتبہ مولا نے ایک سوال کیا, کہا کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ تیرے دل میں جو ہماری ولایت ہے, جو ہماری محبت ہے, یہ تجھ سے لے لی جائے اور ساری دنیا تیرے حوالے کر دی جائے اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ, اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ. پوری دنیا تجارت ہے, ایک چیز دو ایک لے لو. کیا تو اس تجارت کے لیے تیار ہے کہ تیری اس ایک چیز کو لے کے دنیا کی ہر وہ چیز جس کا تو طالب ہے تیرے حوالے کر دی جائے؟ کہتا ہے نہیں مولا. تو کہا کہ تو پھر جب تو ہماری اس ولایت کو پوری دنیا کے مقابلے میں دینے کو تیار نہیں ہے تو کیوں کہتا ہے کہ تو فقیر ہے؟ عزیزوں اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب معیار امیری اور غریبی کا یہ مت دیکھو کہ کس کے پاس بینک بیلنس ہے, کس کے پاس پیسہ ہے, کس کے پاس شہرت ہے, کس کے پاس منصب ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا پر قابض ایک انسان فقیر ہو اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ولایت اہل بیت نہیں. اور ایک گداگر اپنے کشکول کو ہاتھ میں لیے در در گھومنے والا اس بادشاہ وقت سے امیر ہو اس لیے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے. اب معیار اس کو مت بناؤ, اب ملاک اس کو مت بناؤ. دیکھو کہ کس کے وجود کے اندر یہ نعمت ہے. اب ملاک انسان کا ظاہری وجود نہیں ہے, ملاک انسان کے وجود کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے. کہ وہ دل کس دھڑکن پر دھڑک رہا ہے, وہ کس کی مرضی پر چل رہا ہے, یہ بہت اہم ہے. اور پھر یہ جو منزل ہے عزیزوں, تو اب میں یہاں پر آ کے اس تفصیل کے بعد اب ولایت کا معنی کر رہا ہوں. معنی کیا ہے, ہے کیا ولایت جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. آیت اللہ جواد عاملی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, شمیم ولایت, آپ کی مختلف آرٹیکل اور مختلف کتابوں کا ایک مجموعہ ہے, ایک ساتھ شائع ہوئی ہے, بڑے اسکالر ہیں, بہت آسان الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ولایت کیا ہے. دیکھیں یہ جو گفتگو ہے یہ ایک دم عام فہم بچوں کی بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. مختلف معنی ہو سکتے ہیں ولایت کے, دوستی کے, سرپرستی کے, حاکمیت کے, اولا بالتصرف ہونے کے, لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو سمجھانے میں وقت جائے گا. آسان الفاظ میں وہ معنی کرتے ہیں کہ ولایت یہ ہے, دو لوگ دو لوگ آپس میں ایسے بیٹھیں کہ جن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. مثال دیتے ہیں, جلسا زید یلیہ الحسن, زید بیٹھا اس کے بالکل کنارے پر حسن بیٹھ گیا. زید اور حسن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, اسے ولایت کہتے ہیں. یعنی ولایت, ولایت کیا ہے خلاصے کے طور پر سنو, تمہارے اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. یعنی بات واضح نہیں ہوئی, فاصلہ نہ ہو کیا مطلب؟ فاصلہ نہ ہو تمہارا مقام, فاصلہ نہ ہو منصب, فاصلہ نہ ہو شہرت, فاصلہ نہ ہو دنیا, فاصلہ نہ ہو پیسہ, فاصلہ نہ ہو سماج, فاصلہ نہ ہو قوم, فاصلہ نہ ہو ارے تمہارا مکتب, فاصلہ نہ ہو تمہاری فکر, فاصلہ نہ ہو تمہاری سوچ, فاصلہ نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ تمہارے اور علی کے درمیان میں حائل ہو. تم ہو اور علی ہو, بس تم سوچتے جاؤ مولا ہم اپنا دل آپ کو دے چکے, اب آپ بتائیے جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے. جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے, جو آپ کہیں گے ہم اس پر چلتے چلے جائیں گے. اور عزیزو اس منزل پر پوری توجہ کے ساتھ آخری جملہ, آخری فرد تک سنیں. مولا اگر یہ ولایت کا مفہوم ہے تو بات واضح ہو گئی. اگر آپ نے نماز کو اس انداز سے پڑھا, اگر آپ نے نماز کو اس انداز سے پڑھا کہ اپنی گواہی دی تو ہم بھی دیں گے, اگر نہیں دی تو ہم آپ کے تابع ہیں. مولا آپ کے تابع ہیں, صلوات بھیجتے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد. اس منزل پر عزیزوں محسوس کریں کہ کوئی اختلاف, کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ہمیں بتاؤ علی نے کیا کیا, بس ہر حرف تمام ہے. جو علی نے کیا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. زبردستی کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی لالچ کی ضرورت ہے, نہ ڈرانے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف بتاؤ ہمارے مولا نے کیا کیا. ہم نے مولا کی زندگی کو دیکھا, مولا نے قرآن پڑھا ہم بھی پڑھیں گے, نماز پڑھی ہم بھی پڑھیں گے, مسجدوں میں آئے ہم بھی آئیں گے. مولا کی شہادت مسجد ہے. تو منزل یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہمیں پسند ہے جو ہمارے مولا کو پسند ہے, ہم عاشق ہیں اپنے مولا کے. تو عزیزو رسم عشق یہ نہیں ہے کہ کچھ اور الگ سے اس میں اضافہ کیا جائے. ہمیں صرف یہ بتاؤ ہمارا عاشق کس راستے پر چلا, ہم اسی پہ چل دیں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قیدی سے بلند سے بلند تر سلوات.
اب پھر ہمارے ساتھ میں اب یہ سب گفتگو کی ضرورت ہی نہیں, ہر گفتگو یہاں پر ختم ہے. ہمیں صرف اتنا بتا دو ہمارے مولا نے کیا کیا. ہم علی کے عاشق ہیں, علی کو چاہتے ہیں, ہمارا دل بھی ہمارا نہیں, اس لیے کہ ہم یہ دل بھی علی کو دے چکے. اب علی کے دل کی کیفیت کو ڈھونڈو کہ علی کی دل کی کیفیت کیا ہے. کہا علی کے پاس تو دل ہی نہیں ہے, علی کا دل تو خدا نے خرید لیا. اب کیا مرحلہ ہے؟ اب مرحلہ یہ ہے کہ علی مرضی خدا کے مالک ہیں. اب مرضی معبود علی کا دل, اور پوری مرضی معبود کو بیان کرنے والی کتاب کا نام ہے قرآن. تو علی کا عشق یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر کسی چیز سے کسی بات کو مستند کرو تو وہ قرآن ہونا چاہیے. یہ عشق علی یہ کہتا ہے, یہ تو عشق کی بات ہے, یہ محبت کی بات ہے عزیزوں. اور یہ ایک مرحلہ ہے کہ ولایت کی جب یہ منزل آتی ہے, اور جہاں عرفان ولایت ہوتا ہے، جہاں ولایت اپنے پورے کمال کے ساتھ متجلی نظر آتی ہے، اس وادی کا نام ہے کربلا۔ آپ محسوس کریں گے عزیزو کہ جہاں پر عشق اپنے تمام معنی میں تمام وجود کے ساتھ متجلی ہے، ہر پہلو سے دیکھو تو عشق، تبسم علی اصغر عشق کی مثال، توحید کی طرف دلیل، حر کا جذبہ حریت کی مثال، توحید پروردگار کی طرف بازگشت، حبیب وفا کی قدر توحید پروردگار کی طرف بازگشت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی کمالات ہیں ہر ایک کی بازگشت خدا کی طرف ہے، ہر ایک کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔ تو ہر ایک جذبے کو دیکھو کربلا میں۔ اور پھر عزیزوں یہ بھی عجیب بات ہے، جب بات یہاں تک آ گئی کہ یہاں سے کربلا والوں کے عشق کا اندازہ لگائیں، عزیزوں ذرا سا توجہ کیجئے گا، بڑے نازک مرحلے تک یہ بات آ گئی، پوری توجہ سے سنیے گا۔ عام طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، فلاسفہ نے اس کو بیان بھی کیا، ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں، آپ نے عملی زندگی میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پوچھے کہ عشق کہاں پر اپنا دم توڑ دیتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ جہاں عاشق اور معشوق کا وصال ہو جائے۔ توجہ ہے نا عزیزو، عاشق اور معشوق جہاں مل جائیں، اسی لیے یہ نظریہ ہے کہ وصال مدفن عشق ہے، یعنی عشق کتنا ہی جاندار کیوں نہ ہو وہاں پر دم توڑ دے گا جب عاشق اور معشوق کا وصال ہو جائے۔ اور یہ آپ نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا بھی ہوگا کہ جب تک محبوب سے، کہ جس کو ہم اس ظاہری دنیا میں چاہتے ہیں، چاہے اس کی سیرت پہ گرویدہ ہوں یا اس کی صورت پہ گرویدہ ہوں، اس سے بحث نہیں ہے، اس وقت تک عشق کی آگ دل میں دھڑکتی رہتی ہے جب تک کہ وصال نہ ہو، اور جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ عشق دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں کم نہیں ہوتا، بہرحال اتنا تو مانے گا کہ پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ جو وصال جب نہیں ہوا تھا تب تھی۔ میں اپنی بات کو ایک سنگین مرحلے تک لے کے آیا ہوں، چونکہ عشق کے کربلائی کو ثابت کرنا ہے عزیزوں، اور یہ عشق کے کربلائی ولایت کے سانچے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ نے مختلف آرٹسٹ لوگوں کو دیکھا ہوگا، فنکار، مجسمہ ساز، شہید مطہری نے اس کو بھی بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا، میرے ایک دوست آئے جرمنی سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جرمنی میں ایک چیز دیکھی جو عجیب و غریب تھی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے پیچھے ہے کیا۔ عموماً جو آرٹسٹ اور فن کے شاہکار کو، جو خلق کرنے والے فنکار ہوتے ہیں، وہ کچھ اگر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے زبان کو اظہار خیال کا ذریعہ نہیں بناتے، اپنے فن کو ذریعہ بناتے ہیں اپنی بات کے کہنے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جرمنی سے میرا دوست آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ دیکھیں عزیزوں، بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فن کے نمونے کو، شہپارے کو دیکھتے ہیں اور پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا بکواس ہوگی، لیکن جو اس فن کا جاننے والا ہے، جس چیز کو بکواس کہہ کے ہم دو منٹ ٹھہرنا گوارا نہیں کرتے، وہ اسی چیز کے اندر ہزاروں ایسے نمونے نکالتا ہے، ایسے گوشے نکالتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہ کر لیکچر دیتا رہتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اور کہتا ہے اس زاویے سے دیکھو، اس زاویے سے دیکھو، اس زاویے سے دیکھو، الگ الگ انداز سے دیکھو۔ وہ کہتے ہیں میں نے جرمنی میں دیکھا کہ ایک چبوترا ہے، اس کے اوپر دو تصویریں ہیں, دو مجسمے, ایک صلوات بھیجے محمد والے, ایک اپسرا, ایک شہزادی. یہ شہزادی پیچھے کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کا ایک ہاتھ اس حالت میں کھلا ہوا ہے, اور ایک شہزادہ اس کے ایک ہاتھ کو چھو رہا ہے اور اس کے پیر اس چبوترے کی سیڑھیوں پر ہیں. آپ نے محسوس کیا, ایک شہزادی ہے کہ جو اپنا رخ دوسری طرف کیے ہوئے ہے, اور ایک شہزادہ ہے جس کا رخ بھی اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہے, وہ ادھر کیے ہوئے ہے, یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے, اس کا ہاتھ اس کی طرف ہے, اس کا ہاتھ بھی اس کی طرف ہے, اور یہ ہاتھ اس شہزادی کے ہاتھ کو صرف ٹچ کر رہا ہے, اور یہ چبوترے سے اتر رہا ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے. پوچھتے ہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی, تو میں نے پتا کیا کہ کیا ہے, تو سید مطہری اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں, کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کیا ہے, یہ تو سامنے کی سیدھی سی بات ہے, یہ تھیوری ہے جس کو سب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وصال مدفن عشق ہے. یعنی جہاں پر دو عاشقوں کے درمیان وصال ہوا وہیں پر عشق نے دم توڑ دیا. اب جو پوری توجہ سے سنیے گا, کبھی یہ وصال اس طرح سے ہوتا ہے کہ محبوب اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ تم سے ہم راضی ہیں, تم سے ہم راضی ہیں, جو کچھ تم نے ہمارے لیے کیا بہت کیا, اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی کے بعد سے یہ جذبہ فروکش ہو جاتا ہے. انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن کہتا ہے خیر, اس نے جب یہ رضایت کا اظہار کر دیا تو بات ختم ہو گئی. تو وہ جذبہ جو رضایت کے اعلان سے پہلے تھا, اعلان رضایت کے بعد نہیں رہتا, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, وہ جذبہ جو اظہار رضایت سے پہلے تھا وہ بعد میں نہیں رہتا. کربلا اس کی عظیم منزل کو بیان کر رہی ہے. حسین نے, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, حسین نے اپنے 72 جانساروں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد چراغ کی لو کو گل کر دیا, اور گل کرنے کے بعد کہا لیسا علیکم منی زمام فانطلقوا جمیعا, میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں نے تمہیں آزاد کر دیا, یعنی میں تم سے راضی. اور پھر یہی منزل نہیں, اس کے بعد کی منزل, اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے, تو میرے رشتہ داروں میں سے, میرے قرابت داروں میں سے جس کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ, عباس کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ, اکبر کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ, قاسم کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ, اب دنیا میں کوئی تمہارے اوپر جملہ کسنے والا بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارے مولا نے عباس جیسا بھائی تمہارے ساتھ کیا ہے, اکبر جیسا بیٹا, قاسم جیسا بھتیجا, تو ایک منزل منزل رضایت ہے, میں تم سے راضی, دوسری منزل اس رضایت کے ثبوت میں اپنے رشتہ داروں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. نہیں, ابھی بھی تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر مجھے چھوڑ دیا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے, بہشت میں تمہاری جگہ نہیں ہوگی. تو حبیب یہ دیکھو بحث میں تمہارا مقام, زہیر یہ دیکھو تمہارا مقام, مسلم ابن اوسجا یہ دیکھو تمہارا مقام, برائر یہ دیکھو تمہارا مقام. عزیزو عجیب منزل ہے, اس عشق کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. انسان اپنے محبوب کو چاہتا ہے تو کیوں, اس لیے کہ اس کا محبوب اس سے راضی ہو جائے, اور جب راضی ہو گیا مہر رضایت لگ گئی تو اب محبت مکمل ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے کسی دل سکنی کا سامان فراہم کیا یا اس کے دل کو چوٹ پہنچائی, نہیں, اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے راضی ہیں. عزیزو عجیب منزل ہے, یہ دنیا
کی مثالیں ہیں، جہاں وصال ہوتا ہے تو وصال مدفن عشق ہوتا ہے، لیکن یہ کربلا ہے کہ جہاں وصال ہوتا ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ منزل ہے، اور یہ منزل، پھر وہی بات، پلٹ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، یہ منزل حاصل کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ ولایت کو سمجھا، جانا کہ ولایت کیا ہے، جانا کہ ولایت جنت کا حصول نہیں ہے۔ تو جو چاہتا ہوں عزیزوں، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر، کہ جانا کہ ولایت جنت کی محتاج نہیں، جانا کہ ولایت ثواب کی محتاج نہیں، جانا کہ ولایت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ولایت کا شعور جب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو شمع امامت پر قربان کر دینے سے کم پر گوارا نہیں کرتا، تب کربلا وجود میں آتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کہ جہاں پر یہ نہیں ہے کہ جنت مل جائے، نہیں مولا، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں جنت چاہیے، اور اس لیے بھی نہیں آئے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ وہ دنیا ہوگی، یہ دنیا کا اس کا فانی جذبہ ہے، جہاں محبوب راضی ہو جاتا ہے تو اس ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ کی رضایت ہمارے عشق میں فوران کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں اس وقت تک سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنے قطرے وجودی کو آپ کے سمندر معرفت میں ضم نہ کر دیں۔ سکون کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قطرے وجودی آپ کے بغیر رہ گیا تو یہ قطرہ بھی نہیں ہے، یہ فنا ہے۔ لیکن کمال عشق تو یہ ہے کہ اپنے قطرے وجودی کو آپ کے عشق کے سمندر میں ضم کر کے اپنے آپ کو تا حیات زندہ کر دیا جائے۔ میری بات اگر واضح نہیں ہو اپنے جوانوں کے لیے، آخری منزل زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک پانی کا قطرہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس پانی کے قطرے کی زندگی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کتنی دیر کی ہے؟ تو آپ کہیں گے جب تک یہ آپ کے ہاتھ پر خشک نہیں ہوا، اور اس سے زیادہ اگر اسی قطرے کو میں نے زمین میں ڈال دیا، قطرہ ختم، فنا ہو گیا۔ اور اگر اسی پانی کے قطرے کو میں لے کر، توجہ چاہتا ہوں، ایک سمندر کے پاس جاؤں اور اس قطرے کو سمندر میں ڈال دوں، اب بتائیں کہ قطرے کی فنا ہے کہ بقا؟ یہ فنا ہے کہ بقا؟ تو آپ کہیں گے کہ قطرہ جب تک، اس وقت تک قطرہ تھا جب تمہارے ہاتھ میں تھا، سمندر سے جدا تھا، اب یہ قطرہ قطرہ نہیں ہے، سمندر بن گیا۔ اب اصحاب حسینی بتانا یہ چاہتے تھے کہ حسین کے بغیر ہمارا وجود ایک قطرہ ہے۔ ایک کمال عشق یہ ہے کہ اسے عشق حسینی کے سمندر میں ضم کر دو، اب ہم قطرہ نہیں ہے، اب سمندر حسینی کا جز ہے۔ جب تک حسین زندہ ہے ہمارا وجود زندہ ہے۔ کہ سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، جب سیلان آتا ہے، جب موجوں میں ایک تموج پیدا ہوتا ہے، تو اب ایک منزل آتی ہے سیلاب کی، اب اس سمندر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بفرا ہوا سمندر ہر چیز کو فنا کر سکتا ہے، ہر حد سے گزر سکتا ہے، اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو عزیزوں اب منزل یہ آئی کہ جہاں جہاں ان قطروں نے اپنے آپ کو حسین سے متصل کر دیا, اب وہ اپنے آپ میں سمندر بن گئے. یقین نہیں آتا, لبنان میں حسن نصر اللہ کو دیکھو, ایران میں خمینی کو دیکھو, عراق میں سیستانی کو دیکھو. یہ چند قطرے نہیں, یہ ایک پورا سمندر ہے جو ظلم کے خلاف, جو ناانصافی کے خلاف ایک ایسا لہراتا ہوا موجودن سمندر ہے جس میں انقلاب کی لہریں ایک تموج کے ساتھ دعوت دے رہی ہیں کہ اس سمندر کے آگے مت آنا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے. شاہ کو دیکھو, اسرائیل کو دیکھو, دیکھو اس لیے کہ جب سیلاب آتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تم اپنی ٹیکنالوجی پر ناز نہ کرو, جب دینی آئیڈیالوجی آتی ہے تو ہر ٹیکنالوجی پسپا ہو جاتی ہے. ایک ہی رنگ نظر آتا ہے جو حسینی رنگ ہوتا ہے, جو خدائی رنگ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یقین نہیں آتا تو جو گزر گیا اس کی تو بات نہیں, ابھی دیکھو تم نے کس طرح سے اپنے مہروں کو تراشا, کس طرح سے بنایا, کس طرح سے پردے کے پیچھے تم نے اپنی سنائی کی. تم کرتے رہے, ہر چیز کا تم نے استعمال کیا, ٹیکنالوجی تم نے استعمال کی, مین پاور تم نے استعمال کی, سڑے ہوئے بہروپیہ ذہنوں کو, فاسد فکروں کو تم نے خریدا. اور تم نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آئی ایس آئی بنائی, اور اس کے بعد ایک ایس اور کا اضافہ رہ گیا. بہرحال ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. بہرحال دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تم آگے بڑھے اور میڈیا نے پوری کوریج دی, اس طرح سے بڑھ رہے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اتنے ڈالر ہیں, اتنا بینک بیلنس ہے, اتنا اسلحہ ہے, پورا روب, دہشت, ہر طرح سے جو کچھ تمہاری مکاریوں کے, جو کچھ تمہارے ہیلے, جو کچھ تمہارے نیرنگ, جو کچھ تمہاری فریبی چالیں تھی, سب کچھ تم نے استعمال کی. لیکن ایک فتویٰ نکلا, ایک فتویٰ نکلا, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی ٹوپ نہیں, کوئی ٹینک نہیں, کوئی میزائل نہیں, کوئی تمہارے یہ ایٹمی اسلحے نہیں جو دنیا کو برباد کر دیں. ایک تحریر نکلی کہ کربلائیوں بچاؤ, عزم حسینی لے کے چلو. جو دہشت گرد تنظیم تھی داعش, دیکھیں کس طرح سے بیک فٹ پہ چلی گئی, پیچھے دھکیل دیا اس ایک فتوے نے. عزیزو, دنیا مرجعیت کی طاقت کو پہچانے, ایک بات کہہ رہا ہوں, اس منزل پر اگر ایک ایک باشندے کے سامنے جو اس داعش کے دا دہشت گردوں سے لڑ رہا تھا. ان کو اگر حدیثیں پڑھ کے سنائی جاتی توجہ چاہتا ہوں, ان کے کانوں میں ایک ایک قول پیغمبر ڈالا جاتا, پوری توجہ سے پوری ذمہ داری سے اپنی بات کہہ رہا ہوں. تو عزیزو انصاف سے بتاؤ کہ یہ بات جو ایک فتوے نے کی یہ ہو سکتی تھی؟ نہیں عزیزو, پوری صلاحیت کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے ہم کسی شخص کے پابند نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اس کے سر پر پگڑی ہے, نہیں. در حقیقت تم اسے ایک فتویٰ دیکھ رہے ہو. ہم اس فتوے کے پیچھے ہزاروں احادیث کے سمندر کو دیکھ رہے ہیں. نہیں ہے, اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے. جب وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں ان کے لیے بنیان مرسوس بن جاؤ. اس کے پیچھے حدیث ہے, مسلی لا یبایو مثلا. اس کے پیچھے حدیث ہے, حیات من نزلہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیستانی نہیں بول رہا تھا, ایک کربلا کا حسین تھا جو ایک مرجع کی زبانی بول رہا تھا. تو پہچانو, پہچانو جو حسین کہہ کے گئے تھے, مسلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تمہیں فتویٰ نظر آتا ہے, یہ آیت نظر نہیں آتی. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. اگر کل باطل حق کے سامنے ٹکا ہوتا تو بات تھی. جب سن 61 ہجری میں صرف 72 تھے اور باطل حق کے سامنے نہ ٹک سکا, تو آج جبکہ حسین کے جیالے ہزاروں ہیں تو باطل کہاں سے ٹکے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل اس شعور کو لانے کی ضرورت ہے. جو شعور ایک کربلا ہے اور وہ شعور ایک کربلا نہاں ہے شعور ولایت میں. ختم کر رہا ہوں عزیزوں یہاں پر, شعور ولایت میں کہ اگر ولایت ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہے, اگر اطاعت ہے, اگر بندگی پروردگار ہے تو انسان تسلیم محض نظر آئے گا. ہمارا بھی آزاد رہنے کا دل کرتا ہے, فکریں آزاد ہوں, سوچ پہ کوئی پہرا نہ ہو, لیکن ہمیں کربلا میں عباس جری کا کردار یہ کہتا ہے کہ پوری طاقت و توانائی کے باوجود کہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم چاہو تو پورے لشکر پر اکیلے بھاری ہو, لیکن عباس نے جس چیز کو عباس بنایا وہ صرف یہ شجاعت نہیں ہے, وہ اس سے بڑھ کر جذبہ اطاعت امام ہے. اور یہ معمولی منزل نہیں ہے عزیزو. انسان کے پاس جب طاقت ہوتی ہے تو کنٹرول بہت ضروری ہے, اور کنٹرول اگر امام وقت کے ہاتھوں میں ہے تو اب انسان اپنی طاقت پر ناز نہیں کرتا, اپنی بندگی پہ ناز کرتا ہے. بات آتی تو بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں, شجاعت اپنی جگہ پر ہے. لیکن امام نے جب سلام کیا ہے ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ, سلام ہے عباس کی بندگی کو, تو مقام بندگی عباس کو عباس بناتی ہے. عزیزو, اگر عزم عباس پیدا کرنا ہے, عزم حسینی پیدا کرنا ہے, عزم حر لانا ہے, حبیب کا جذبہ لانا ہے, تو اس نقطے پر آؤ جہاں سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اس راز کا نام ہے بندگی, اس راز کا نام ہے بندگی, کہ سب کچھ ہے حسین کے پاس, اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی حسین کو جس چیز پر ناز ہے وہ بندگی پر ہے. سب کچھ اس کی راہ میں دے کر مالک سے شبیر کہے جان تو تیری جان تھی مالک, میں نے کیا قربان کیا. کربلا یہ بندگی کا درس دیتی ہے, اور یہ درس ولایت کے سائے میں ملتا ہے. تو تقاضائے ولایت کیا ہے عزیزو؟ اب یہاں پر جو عنوان گفتگو تھا, ولایت اور اس کا تقاضا, ولایت اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ولایت کے مفہوم کو سمجھو. کہ ولایت یہ ہے کہ جہاں تمہارا مولا ہے اور تم ہو, تمہارے اور تمہارے مولا کے درمیان نہ کوئی ظاہری رکاوٹ ہونا چاہیے نہ کوئی باطنی رکاوٹ ہونا چاہیے. یعنی کربلا سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہم ہیں, لیکن یہ مکانی فاصلہ حائل نہیں ہے اس بات میں کہ مولا ہم آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے. تقاضائے ولایت ایک منزل, یہ ظاہری فاصلہ باطنی. مولا آپ کو دل دے دیا, آپ سے عشق کر لیا, تو اب یہ توہین عشق ہے کہ آپ کو دل دینے کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ فلاں چیز آپ نے کہی تو ہے, ہمارا دل نہیں مانتا. یہ چیز ہم نے سنی تو ہے علماء سے, بزرگوں سے, لیکن کیا کریں کہ ہمارا دل نہیں مانتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آپ نے دیا ہی نہیں ہے. اگر دل دے دیا تو اب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے, اب یہ ہے مولا یہ دل آپ کو دے چکے, اب یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو. اب مولا کہتے ہیں شب عاشور, اللہم انکا انتا تعلم انی احب الصلاۃ, پروردگار تو گواہ رہنا حسین نمازوں سے محبت کرتا ہے. حسین دل تمہیں دے چکے, ہمیں اچھا لگے نہ لگے تمہیں نمازوں سے محبت ہے تو ہمیں بھی محبت ہے. انی احب تلاوت القرآن, حسین کہہ رہے ہیں پروردگار حسین قرآن کی تلاوت کو چاہتا ہے. حسین جب ہم اپنا دل تمہیں دے چکے تو قرآن عزیز ہے. یہی تقاضائے ولایت ہے, یہی ولایت کی ڈیمانڈ ہے, یہی ولایت کا مطالبہ ہے کہ جب حسین کے پاس آؤ تو جو کچھ ہے تمہارے پاس سب چھوڑ کے آؤ, حسینی بن جاؤ. اور عزیزو, اس منزل پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو عملی ایک نمونہ نظر آئے گا جو سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے, سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے. حسین کی قیمت کو پہچانیں, عشق حسین کی قیمت کو پہچانیں, ولایت کی منزلت کو پہچانیں. جو مولا نے کہا تھا اپنے چاہنے والے سے, کیا تم ساری دنیا کے بدلے ولایت کا سودا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا تھا نہیں. یعنی دنیا اور دنیا کی نعمتیں, اس کے اندر شہرت ہو, منصب ہو, طاقت ہو, پیسہ ہو, سب ایک طرف, عشق حسینی ایک طرف, ولایت ایک طرف. یہ قول मासूम का बाद में आया सामने, हुर ने अपने जज्बे से करबला में पहले साबित कर दिया। क्या नहीं था हुर के पास? उमर साहब के लश्कर का दूसरा फर्द था हुर, सेकंड पोजीशन, कमांडर था। 1000 का रिसाला लेके हुर आया था, शैन को रोका था, ताकत भी थी, दुनिया भी थी, मकाम भी था, मनसब भी था, शोहरत भी थी, जाहिरी नेमतें भी थी, लेकिन हुर का अमल यह बता रहा था कि ये सारी चीजें उस वक्त तक इंसान के आगे घूमती हैं जब तक इंसान की आंखों में बसीरत पैदा नहीं होती। ये सारी चीजें उस वक्त तक दिल का तवाफ करती हैं जब तक दिल शऊरे विलायत में डूबता नहीं है, और जब दिल शऊरे विलायत में डूब जाता है तो बस एक शख्सियत है जो तवाफ करती है और उसका नाम होता है हुसैन। बस और बस, अब न दुनिया चाहिए, न लश्कर चाहिए, न माल चाहिए, न मनसब चाहिए, बस ये जो ख़त्म किया। अगर कोई बात नागवार गुजरी हो माफ़ फरमाइएगा, जसारत का कर्ज कस्द ना था। बहरहाल कभी कभी इंसान रवा में रो में आके कोई बात कह देता है, मुतवज्जे भी नहीं होता, और ये हुसैन ही सिखाते हैं, ये भी हुसैन सिखाते हैं। एक पैगाम आपके लिए, जवानों के लिए, हदीस हुसैन पेश नजर आए हर मरहले पर, इय्याका वज़्ज़ुल्म, उस इंसान पर जुल्म करने से बचो, मन लैस लहू नासिरा, जिसका कोई मददगार ना हो। भैया आपके हवाले कर दी हदीस, आखिरी मरहले। और अजीजों, शऊर विलायत कहां पे आता है? जहां दिल अकीदत के साथ खाजे हो जाए, झुक जाए मकाम इस्मत पर। मैं जहमत को तमाम कर रहा हूं अजीजों, ये जो हुर को तौबा की नेमत मिली, किसी और को क्यों नहीं मिली? हुर ही को क्यों मिली? ये यजीद के लश्कर का सरदार, पिसरे साथ के लश्कर का कमांडर, तारीख सन 61 हिजरी के इस वाक़े के बाद इसे यही लिखती कि पिसरे साथ का कमांडर था, यजीद के लश्कर का सिपाही था, और दो सत्रों में बात तमाम हो जाती। लेकिन हुर ने एक फैसला किया और अपने आप को हमेशा के लिए जावेदा कर गया। अब हुर का किस्सा कभी तमाम ना होगा, इसलिए कि हुसैन का किस्सा कभी तमाम ना होगा। अब हुर ने अपने आप को इसके हुसैनी के समंदर में जम कर दिया, तो जब तक हुसैन बाकी हैं हुर बाकी। लेकिन ये जज्बा मिला कहां से? हसास मरहला है, ज़हमत को तमाम कर रहा हूं जीजो। रिवायात में, हदीस में है कि जब गिरी आए, आंखों में आंसू आए, दिल नर्म हो, अपने गुनाहों को याद करो, गिरिया करो, अपने लिए भी दुआ करो, जो मोमिन भाई हैं उनके लिए भी दुआ करो, आप सबसे दुआओं का मोहताज। एक मरहला मंजिल जुबाला या मंजिल जुहसम या जो भी मंजिल मंजिल शराब पर पानी भरा और उसके बाद इमाम हुसैन आगे बढ़े, और उस मरहले पर पूरी तफसील नहीं कि जब मौला ने हुर के प्यासे लश्कर को देखा और पानी पिला दिया, यहां तक के घोड़ों और नाकों को भी पानी पिला दिया, और मौला चलना चाहते हैं, तो मक्तल कहता है कि हुर ने लजामे फरस पर हाथ डाल दिया। मौला ने एक जुमला कहा, ऐसा समझना, हुर حر کو وہ کون سی چیز حر بنا گئی؟ یہی مرحلہ ہے عزیزوں، یہیں سے حر حر بن گیا۔ مولا نے ایک مرتبہ جب یہ دیکھا کہ حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو جملہ کہا، سکلت قوموں کا یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ وہ جملہ تھا کہ مقتل کہتا ہے حر نے اپنی گردن کو جھکا لیا، جھکا کے ایک جملہ کہا۔ عزیزوں صاحب دل ہو اور یہ جملہ سننا، حر نے تڑپ کے کہا، مولا بہت سخت تھا عرب کے دستور میں کہ لشکر کے سامنے کوئی کسی کی ماں کا نام لے کے کچھ کہہ دے۔ حر نے گردن کو جھکا کے کہا، مولا آپ نے تو کہہ دیا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، لیکن مولا کیا کروں، آپ کی ماں سیدہ ہے۔ ماں سیدہ ہے۔ بازیزو مقام احترام بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تھا جس نے حر کو حر بنا دیا۔ اور یہیں پر آپ اپنے مولا کا سلوک دیکھیں کہ حر کی ماں کا، حر کو اس طرح سے خطاب کیا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو مولا نے اس کی بھرپائی کس طرح سے کی؟ عزیز شاید یہ مصائب نہیں ہیں، ایک فضائل کا نیا گوشہ ہے کہ حر جب تڑپ رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، قرار نہیں ہے کہ حر ہی تو ہے، میں ہی تو سبب بنا ہوں کہ آج مولا تین دن سے بندش آب ہے، میں ہی تو سبب بنا ہوں سکینہ پیاسی ہے، میں ہی تو سبب بنا ہوں اسرار پیاسا ہے، احساس ندامت شرمندگی بڑھی۔ تو مرحلہ یہ آیا کہ حر نے کہا، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اپنے بیٹے سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے، اس لیے کہ میں لے کے آیا تھا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اور جب بندھے ہوئے ہاتھوں کو لے کے آگے بڑھا تب بھی قرار نہ آیا، کہتا ہے، بیٹا میں نے حسین کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا، میری وجہ سے خیام حسینی میں ایک بوند پانی نہیں ہے، میری وجہ سے اہل حرم پیاسے ہیں، میری وجہ سے ننا شیر خار پیاسا ہے، مولا کی نظر سے نظر مل گئی تو کیا ہوگا، میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے آنکھوں پر پٹی، آیا مولا کے پاس، حل لی توبہ، مولا میری توبہ قبول ہے۔ حر سوچ رہا ہوگا کہ جا تو رہا ہوں، اگر در خیمہ سے کسی کی آواز آ گئی تو کیا کہوں گا، حسین نے کچھ کہہ دیا تو کیا کہوں گا۔ عزیزوں ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی سلوک ناروا ہو جاتا ہے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، کتنا بڑا دل رکھنے والا انسان ہو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن جاتے جاتے اتنا کہہ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ عزیزوں اپنے امام کے ظرف کو دیکھو، کتنا بلند ہے تمہارا مولا کہ حر سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ کہا، حر اب آیا ہے جب میرا اصغر پیاسا ہے، اب آیا ہے جب سکینہ پیاسی ہے۔ ارے ادھر حر معذرت کر رہا تھا، ادھر مولا معذرت کر رہے تھے، حر تو اب آیا ہے جب میرے خیمے میں تجھے پلانے کے لیے پانا۔ اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا مولا نے، مولا کو یاد تھا منزل زو حسن پہ میں نے حر کو کہا تھا، سکلت کا ام کا یا حر، ارے یہ سیدہ کا بیٹا ہے، یہ سیدہ نساء عالمین کا بیٹا ہے، یہ عظیم ذات کا بیٹا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی ایسا لفظ بھی کہہ دیا تو کسی کے دل کو چپ گیا، تو حسین اس کو نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ حر کے شانے کو پکڑا، और तेरी माँ ने कितना अच्छा तेरा नाम रखा। कितना अच्छा तेरा नाम हो रखा, यानी ज़बाने बेज़बानी में तुम्हारा मौला उर से कह रहा था उर माफ करना, तेरी माँ का नाम लेके मैंने कहा था सगलत का उम्म का या उर, लेकिन तेरी माँ कितना अच्छा तरबियत किया तुझे, तेरी माँ ने तुझे उर बना दिया। जा उर, तू इस दुनिया में भी आजाद है, उस दुनिया में भी आजाद है, और जो मजाक तो मैंने खत्म किया और आया जाना चाहता है मैदान में, एक मरतबा कहता है मौला अपने सामने देखना चाहता हूँ कि जवान का दाग क्या होता है, ऐसे ना जाऊँगा मौला देखना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको सख्तियों में मुब्तला करने वाला, दुश्वारियों में मुब्तला करने वाला, ये बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, इनकी इन परेशानियों का सबब मैं हूँ, चाहता हूँ कि मेरा बेटा, आखिरी जुमले हैं अजीजों, मजलिस खत्म हो गई, मौला को पुरसा दो जुमले मसाहिब खत्म हो गया अजीजों, बहुर कहता है मेरे बेटे को इजाज़त दीजिए, मौला इजाज़त दीजिए, मौला ने एक मरतबा पसो पेश किया और हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया कि मौला नहीं, उस वक्त समझूंगा अपने अल्फाज बयान कर रहा हूँ, उस वक्त समझूंगा मौला कि मुझे माफ़ कर दिया कि मेरे बेटे को अतीये को कबूल कर ले, कहोर अगर यही चाहता है तो जा। अजीज हुर का बेटा चला मैदान में आया, जरी का बेटा था, बहादुर का बेटा था, सिपह सालार का बेटा था, खूब लड़ा, रजत पलता रहा, लड़ता रहा, जख्मों से चूर होके जब संभला न गया जमीन करबला पर आया, अपने बाबा को आवाज दी, हुर ने कमर को तान लिया, हुर पहुंचा। अजीजों मजलिस खत्म हो गई, अब जो देखा तो क्या देखा, हुर के बेटे का सर है हुसैन के जानू पर है, तड़प गया होगा मौला, अरे इतना क्या कम था, मेरी खता को माफ किया, इतना क्या कम था, मेरे बेटे को कबूल किया, ए मौला, अरे गुलाम का बेटा आपका जानू, एक मर्तबा आगे बढ़ा, अपने बेटे को उठाना चाहा, हुसैन ने बढ़कर बाजू पकड़ लिया, और अरे बूढ़े बाप जवान बेटे का लाशा, मैं कहूंगा अरे जवान बेटे का लाशा मौला ने ना उठाने दिया, असर